صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بار دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد پر. محمد فاتحہ. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بجيك محمد وال محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجيك محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ انسان اس پوری کائنات کے اندر تمام مخلوقات میں ایک خاص شرافت، امتیاز اور برتری رکھتا ہے. کسی مخلوق کو وہ فضیلت نہیں دی گئی جو انسان کو دی گئی ہے. شاید یہ مفہوم چونکہ ہمارے سامنے بہت دفعہ بیان ہوا ہے اور ہمارا بچپن سے ایسی باتیں سنتے آ رہے ہیں، تو ہم نے ان مفاہیم کی طرف اپنی عملی زندگی میں بہت زیادہ توجہ نہیں دی. ورنہ اگر ہم ان باتوں کے اوپر توجہ دیتے تو ہم سمجھ جاتے کہ خدا نے متعال ہم سے کچھ غیر معمولی چاہ رہا ہے. ہم سے وہ سب نہیں چاہتا جو دنیا کے اندر موجود دوسری مخلوقات خود بخود انجام دے رہی ہیں، ہم سے ان سے بڑھ کر چاہتا. مثلا اگر میں اور آپ دنیا کے اندر موجود حیوانات کو دیکھتے ہیں کہ ایک حیوان بھی اپنے زندگی کے دوران کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، زاد و ولد ہوتی ہے، نسل آگے بڑھتی ہے، کبھی برتری حاصل کرتا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے، کبھی کسی کو مار لیتا ہے، کبھی مر جاتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کام تو حیوان میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں. ایک حیوان بھی اپنے لیے رہائش کے لیے جگہ بنا لیتا ہے، اس کو سجا لیتا ہے جو اس کے سجاوٹ کا انداز ہو، اور اس اعتبار سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان ہو جو انہی کاموں کے اندر زندگی گزار دے کہ زندگی گزارے، کھائے، پیئے، سوئے، زاد و ولد، نسل بڑھے، رہنے کی جگہ، کبھی برتری حاصل کر دے اور کبھی کسی کے سامنے دب جائے، تو یہ حیوانی زندگی ہے. یہ انسانیت کا ہدف کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہدف کفار کے لیے قرآن کریم میں اشارہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یا اکلون و یتمتعون کما تاکل الانعام، کھاتے ہیں، پیتے ہیں ایسے ہی جیسے جانور ہی کام کرتے ہیں. یعنی فرمانا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ہدف اس سے بڑھ کر ہے. تمہاری زندگی کے مزے ان چیزوں میں نہیں ہونے چاہیے جو حیوانوں کی زندگی کے مزے ہیں. یعنی اگر کسی انسان کی زندگی کا اصلی مزہ کھانا ہو تو یہ تو جانوروں میں ہے. اگر کسی انسان کی زندگی کا اصلی مزہ آسائش میں ہے تو یہ جانور بھی ایسے ہی ہیں. اگر کسی انسان کی زندگی کا ہدف کچھ انسانوں کے اوپر حکومت حاصل کرنا ہے تو یہ تو بہت سارے جانوروں کے اندر بھی ایسے ہی. جنگل میں رہنے والا ایک شیر بھی یہی کرتا ہے, جنگل میں رہنے والے دوسرے طاقتور جانور بھی یہی کرتے ہیں. اگر کسی کی خواہش یہ ہے کہ وہ کسی قوم کا سردار بن جائے تو ہاتھیوں میں بھی ایک ہاتھی ایسا ہوتا ہے جو باقی ہاتھیوں کا سردار ہوتا ہے. ان میں سے کوئی چیز انسانیت والی نہیں ہے. یہ تمام خواہشات تو ہیں جو جانوروں کے اندر پائی جاتی ہیں. ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا کہ انسان ہونے کے ناطے ہماری زندگی کے وہ کون سے عادات ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے ہم انسان ہونے کے ناطے جد و جہد کر رہے ہیں. اگر کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, زندگی گزر رہی ہے, شہرت مل رہی ہے, دولت ہے, طاقت ہے, ان میں سے کوئی ہدف انسانی ہدف نہیں ہے. اب وہ انسانی ہدف کیا ہے تو خدا نے متعال بیان فرماتا ہے کہ تمہارا انسانی ہدف اتنا اونچا ہے کہ فرشتے تم سے نیچے قرار پائیں گے, فرشتے تم سے کم ہیں. اصل فرشتوں کو خلق کیا گیا کہ تمہاری خدمت کریں. سخر لکم ما فی السماوات والارض, جو کچھ زمین و آسمان میں ہے کائنات میں سب تمہارے لیے خلق ہوا ہے. لہذا فرشتے آ کر خدمت کرتے ہیں. اب ہم لوگ چونکہ نہیں سمجھ پا رہے ہماری زندگی کا ہدف کیا ہو سکتا ہے, کس بلند جگہ تک خدا نے مطالعہ ہمیں پہنچا دے گا, بدقسمتی سے انسان انہی چھوٹے چھوٹے اہداف کے اوپر مطمئن ہو گئے, انہی چھوٹے چھوٹے اہداف کو لے کر زندگی گزارنے لگے. اب یہاں پر ایک اور مشکل بھی ہے, وہ یہ کہ دنیا کے اندر بھی معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہت قیمتی مشین بنی ہو اور آپ اس قیمتی مشین کو کسی چھوٹے سے کام میں استعمال کر لیں تو دنیا میں کم از کم وہ چھوٹا کام انجام پا جائے گا. مثلاً آپ کے پاس ایک کلو سونے کی ایک اینٹ ہو جس کا وزن ایک کلو, آپ اس کو ایک معمولی اینٹ کی طرح دیوار میں لگا دیں, شاید اینٹ ہونے کے ناطے کام چل جائے گا, شاید کام چل جائے. مثلاً آپ نے اٹھا کر اس کو دروازے کے سامنے رکھ دیا کہ دروازہ بند نہ ہو, شاید ہو جائے. لیکن انسان کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس کو اس اعلی ہدف سے گرا کر کسی پست ہدف میں استعمال کریں گے, اب وہ پست ہدف میں بھی نہیں چلے گا, اب وہ وہاں پہ بھی نہیں چلے گا. کیونکہ آپ نے نعوذ باللہ تعالیٰ جو بھی یہ کام کرے گا اس نے ناشکری بھی کی ہے, ناشکری کے ساتھ خدا نے مثال قبول نہیں فرماتا. تو اب ہمیں اور آپ کو ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہم ایک ایسی مخلوق ہیں جس کا ہدف بہت اعلیٰ ہے. اگر اس کو اعلیٰ ہدف سے نکال کر پس ہدف میں استعمال کرنے کی کوشش کیا, نہ اعلیٰ ہدف ملے گا نہ پس ہدف ملے گا, یہ نہیں مل پائے گا. لہذا کم پر مطمئن نہ کیجیے اور آپ مطمئن نہیں ہو پائیں گے, دنیا مطمئن نہیں ہو پائے گی. یہ لاکھ کوشش کر لیں کہ کم ہدف کے اوپر بھی ہماری زندگی مزے سے گزر جائے, نہیں ہو پائے گا. لہذا خدا نے متعال صراحت کے ساتھ بیان فرماتا ہے, فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ہوشیار رہو, آگاہ رہو کہ ذکر خدا ہی سے بس دلوں کو اطمینان ملے گا. اب ہم نے کیا سوچا, ہماری مادی دنیا نے کیا سوچا, ہماری مادی دنیا پر حاکم سرمایہ دارانہ نظام نے کیا سوچا, وہ یہ کہ ہم خدا کی طرف نہیں جائیں گے, دنیا میں رہ کر اطمینان حاصل کریں گے, اپنی دنیا بسا کر مطمئن ہو جائیں گے. تو کوئی علاقہ ایسا بسایا جو جنت نما لگے, کہ اس جنت نما علاقے کے اندر رہ کر چونکہ خدا کی طرف تو نہیں گئے تھے اس سے اطمینان لے لیں گے. اور خدا ارشاد فرما رہے کہ نہیں, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو اطمینان بس اللہ کی یاد سے ہونا ہے. یعنی جب تم خدا نے مثال کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو خدا کی طرف لے کر جاؤ گے تب یہ مخلوق اپنا اصلی اثر دکھائے گی, اس سے کم پہ کچھ نہیں ہو پائے گا. اگر ہم نے یہ بات سمجھ لی, اہداف انسانی ہمارے سامنے واضح ہو گئے, ہم اور آپ اس کی سمت بڑھیں گے. چند جملات آپ کی خدمت میں ایک حدیث سے عرض ہوئے تھے جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر خدا کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو تمہیں کن مراحل کو گزارنا ہوگا. 6 نکات بیان ہوئے تھے, 3 نکات آج اور بیان کر دیں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد تک. بار دیگر درود بھیجے محمد والے محمد تک. محمد ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد محمد. مولانا فرمایا کہ اگر تم خدا کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تم ان نکات پر عمل کر لو. تین کا تعلق شکم سے تھا. فرمایا کہ جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ, جب کھاؤ تو خدا کا نام لو اور حلال میں سے کھاؤ, اور جب کھانے لگو تو بھوک ختم ہونے سے پہلے اپنا کھانا کھانا بند کر دو. کچھ پیٹ خالی رہنا چاہیے, کنٹرول سکھایا گیا. پھر اس کے بعد تین باتوں کا تعلق انسانی تعلقات سے تھا کہ اگر تمہیں کوئی کہے کہ میں تمہیں دس باتیں سناؤں گا تو تم کہو کہ تم دس سناؤ, میں تمہیں کچھ نہیں سناؤں گا. اگر کوئی کہے کہ میں تمہارے اندر کوئی برائی دیکھتا ہوں, تمہیں کسی برائی سے متہم کرے تو کہو اگر یہ برائی میرے اندر ہے تو خدا مجھے معاف کرے, اور اگر تم غلط بیانی کر رہے ہو تو خدا تمہیں معاف کرے. اگر کوئی کہے میں تمہارے اوپر ظلم کروں گا تو تم جواب میں اس کو خدا کی یاد دلاؤ اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. پھر چھ نکات ہوئے. تین نکات مولا نے فیصلوں کے بارے میں ارشاد فرمائے. ایک میں فرمایا کہ اگر کچھ نہیں جانتے ہو تو جہالت کو اپنی گمراہی کا سبب مت بناؤ. اگر نہیں جانتے ہو فوراً اہل علم سے سوال کرو. انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی سے یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم. البتہ کسی عقل مند انسان کے لیے قطعاً مشکل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ سوائے معصومین علیہ السلام اور ان کے خاص ترین شاگردوں کے کوئی ایسا صاحب علم نہیں ہے جس کے کسی چیز کا ہر چیز کا علم حاصل ہو گیا. ہر صاحب علم کے اندر جہالت ہے. چند مراحل میں علم ہے اور باقی سب کے اندر جہالت ہے, نہیں جان سکتا. لہذا عقل مند انسان وہ ہے جو مثال کے طور پر ابو علی سینا کی طرح اس عقل اور اس کے حکمت کے درجے پر پہنچنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انسان کچھ بھی نہیں جانتا, اس کی نادانی بہت زیادہ ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی نادانی کو تسلیم کر دے. اگر وہ کسی فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے, اپنی فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی فیلڈ کے متعلق کچھ جانتا ہوں اور باقی چیزیں میں نہیں جانتا. فرمایا تم نہیں جانتے, اہل علم سے سوال کرو. دوسری بات فرمائی کہ اپنی رائے پر عمل کرنے میں بہت احتیاط کرو. یعنی اگر آپ کے سامنے دو راستے ہیں, آپ نے مشورہ نہیں کیا, بغیر مشورے کے اپنی رائے پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں, فرمایا بہت احتیاط کرو. پہلے مشورہ کرو, پہلے اچھی طرح چھان پٹک کرو, بلا تامل فیصلے مت کرو, بغیر سوچے سمجھے اس کام کو انجام نہ دو. اپنی رائے پر عمل کرنے میں بہت احتیاط کرو. تیسری بات فرمائی کہ دوسروں کو حکم دینے میں ایسے بھاگو جیسے کوئی شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے. دوسروں کو اتنی آسانی سے حکم مت دو. میں دوسروں کو یہ کیسے کہہ دوں کہ تم یہ کرو تم یہ نہ کرو؟ میں خود کس علم کے مرتبے پر ہوں کہ میں جا کر کہوں کہ تم یہ کرو چونکہ میں کہہ رہا ہوں اور تم نہ کرو؟ زیادہ سے زیادہ کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ کیا کہیں, ہم یہ بتائیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ تم یہ کر لو, نہ کہ میں کہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر بیان کرنے والے ہیں اور اس مقام کو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. ہمارا زیادہ سے زیادہ کام یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا سب کا وہ یہ کہ بجائے یہ کہ لوگوں کو حکم دیں کہ تم یہ کرو اور یہ نہ کرو, زیادہ سے زیادہ جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ یہ کہیں کہ روایات کی روشنی میں, آیات کی روشنی میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ کرنا بہتر ہے. بس اس سے زیادہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, اس سے زیادہ ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. جو بہترین کام ہے وہ بتایا جائے کہ روایات نے یہ کہا ہے, آیات نے یہ کہا ہے, ہماری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ یہ ہونا بہتر ہے, اب باقی جو آپ نے کرنا ہے آپ خود ذمہ دار ہیں. ہم اور آپ کسی اور کی غلطی کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے, ہماری اپنی زندگی بہت ہے. پر ایک بات اور توجہ فرماتے رہیے گا کہ یہ تمام چیزیں کسی نسبت کی وجہ سے احترام حاصل کرتی ہیں. حقیقت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بلا کسی مزید سابقہ کو دیکھتے ہوئے, ہم میں سے جس کسی کو کوئی بھی احترام حاصل ہو صرف ایک وجہ سے حاصل ہو، اہل بیت سے قرب ہے یا نہیں، بس. اور کوئی چیز احترام کا سبب نہیں بن پائے گی. اور اہل بیت سے قرب کا مطلب کیا ہے؟ تین چیزوں کے اندر قرب. اس بات کو اگر آپ اور میں محفوظ کر گئے اپنی زندگی کے اندر، ہماری اور آپ کی زندگی آسان. اب جب کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے لگیں، تین معیار پہ فیصلہ کریں. نمبر ایک، تقوی اور پرہیزگاری. آپ جہاں کہیں کسی کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، اس کو کس اسٹیٹس پہ رکھنا ہے، کس درجے کے اوپر رکھنا ہے، پہلی چیز تقوی اور پرہیزگاری. دیکھیے، تقوی ہے یا نہیں، پرہیزگاری ہے یا نہیں. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صاحب تقوی اور پرہیزگاری طلب کرے کہ تم میرا احترام کرو چونکہ میں متقی ہوں. نہیں، اگر وہ یہ کام کرے گا تو اس کا مطلب اس کے اندر تقوی ہے ہی نہیں. اصلا اس کے اندر کوئی تقوی نہیں ہے. وہ اپنا احترام کیوں طلب کرے؟ ایک کام آپ نے اور میں نے دیکھنا ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے، احترام کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. دوسری چیز، علم. تمام کے اوپر آیات موجود ہیں، تمام کے اوپر روایات موجود ہیں. چونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، اس کے اوپر میں عرض نہیں کروں گا، صرف نقطے کے طور پر عرض کر رہا ہوں پوائنٹس کی صورت میں، تاکہ آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. تقوی اور پرہیزگاری ہے جو احترام کا سبب ہے، علم ہے احترام کا سبب ہے، اور تیسری چیز جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، یہ احترام کا سبب ہے. تقوی پرہیزگاری احترام کا سبب ہے، علم احترام کا سبب ہے، جہاد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، چاہے جان مال کسی بھی حیثیت سے ہو، یہ احترام کا سبب ہے. اب کوئی یہ کہے میرا احترام اس وجہ سے ہو کہ بہرحال میرے پاس دولت زیادہ ہے، یہ کوئی احترام کا سبب نہیں ہے، کسی احترام کا سبب نہیں ہے. اب مثال کے طور پر میں اس کی تطبیق بھی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. آپ قابل احترام ہیں اس وقت، آپ اس وقت قابل احترام ہیں. کیوں؟ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کے نعروں کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے. آپ نے سید الشہداء کے نعرے کا احترام کیا ہے، آپ قابل احترام ہیں، آپ قابل احترام ہیں. اس وقت تک جب تک آپ سید الشہداء سے متصل ہیں، آپ قابل احترام ہیں، کوئی آپ کے احترام میں کمی نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے ہم نے پوری زندگی کے اندر ان چیزوں کو طے کرنا ہوتا ہے کہ کون کس حد تک مقام رکھے گا اور کون نہیں رکھے گا. اور جہاں کہیں کوئی کوشش یہ کرے، میں آپ کوئی بھی، اور ہم سب مخلصانہ جد و جہد کریں، خدا نہ کرے اگر ہم نے کوئی ایسی کوشش کی کہ ہماری ذات کچھ حاصل کرے، تو جس پائے کی ہم خیانت کریں گے اس پائے کی سزا بھی ملے گی، اس حد کی سزا بھی ملے گی. ہم اور آپ اپنی ذات کے لیے کچھ نہ کریں، جو کچھ بھی کریں مخلصانہ سید الشہداء کے لیے کریں. بحمد اللہ کم سے کم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے اندر اگر زندگی میں کہیں اور کوئی نقص ہو بھی، بحمد اللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم میں شرکت کے معاملے میں سب مخلص ہوں، سب ماشاءاللہ مخلصانہ ہے. اس خاطر قابل احترام ہے اپنے اس خلوص کو بڑھانے کے لیے. اور یہ کہ میں اور آپ یہاں پہ جمع ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہیں لیکن اس کام میں شریک ہے. مثال کے طور پر کچھ دوست احباب نظر و نیاز کے اندر شریک ہیں، کچھ دوست احباب میں جب اندر داخل ہو رہا ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں، مثال کے طور پر کچھ دوست احباب پانی کے کین یا پانی کے وہ ڈبے اٹھا کر لے جا رہے ہوتے ہیں، یہ قابل احترام ہے، کام میں شریک ہے. سید الشہداء کے کام میں اتنی شرکت کر رہا ہے کہ آنے والوں کے لیے پانی کا بندوبست کر رہا ہے، قابل احترام. کوئی لڑکا باہر کھڑا ہوگا، وہ گاڑیوں کو پارکنگ میں لگا رہا ہوگا، اگر خلوص نیت کے ساتھ کریں یہ کام عبادت ہے. کوئی یہاں پہ کھڑا ہو اور وہ فرش بچھا رہا ہو کہ سید الشہداء کی عزا میں آنے والوں کو بیٹھنے میں آسانی ہو جائے، قابل احترام. یہ تمام کے تمام کام قابل احترام ہیں اپنی سید الشہداء سے نسبت کی وجہ سے. خدا نے مثال مجھے اور آپ کو اور زیادہ سید الشہداء کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. بابا سے بلند درود بھیجے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیشہ مطمئن رہیے گا، اہل بیت کے معاملے میں کم از کم آپ ایک بات پر بہت اچھی طرح اطمینان رکھیے، وہ یہ کہ اگر آپ محبت کا اظہار کرنا ہے تو وہ زیادہ چاہنے والے ہیں، وہ بہت زیادہ چاہنے والے ہیں. یعنی اگر میں اور آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں ان کے سامنے، تو ہم چونکہ ابھی دیکھ نہیں پا رہے کہ ان کی محبتیں کتنی ہیں. مولا سامن الائمہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، درود بھیجے گا ان کی ذات مقدس کو، فرماتے ہیں الامام کل والد شفیق، امام مہربان باپ کی مانند ہے، امام مہربان باپ. اور ختمی مرتبت نے اپنے اور امیر المومنین کے لیے جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرماتا انا و علی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، ہم اس امت کے سرپرست ہیں، ہم اس امت کے نگہبان ہیں. آپ جب بھی کسی اہل بیت کے ماننے والے کو دیکھیے، اس طور پر دیکھیے گا کہ اس کی امیر المومنین سے کوئی نسبت ہے. اگر یہ اچھا ہے تو میں اس کا ساتھ اس لیے دے دوں کہ یہ اچھا ہے، جیسے کہ ختم مرتبت نے ایک خواب اور ایک روایت کے اندر بھی بیان فرمایا، فرمایا اگر یہ اچھا ہے تو اس لیے ساتھ دو کہ یہ اچھا ہے، اور اگر یہ برا ہے تو میری نسل سے تعلق کی بنیاد پر اس کا ساتھ دے دینا، تمہاری جزا کی ذمہ داری میرے اوپر رہے گی. اس امت کی سرپرستی مولا امیر المومنین کے ہاتھ میں، اس امت کی سرپرستی وقت کے امام کے ہاتھ میں. میں کسی ایک ماننے والے کو دیکھوں، یہ سوچ کر احترام کر لوں اگر اچھا ہے کہ یہ اس میں اچھائی ہے، یہ اچھا ہے، یہ سوچ کر احترام کر لوں کہ کچھ بھی ہے امیر المومنین کی امت میں شامل ہے، ان کے نام پر احترام کر لیتا ہوں. ان تمام چیزوں پر جزا ہے، مطمئن رہیے ان تمام چیزوں کے اوپر جزا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اب یہ جملہ بھی عرض کرتا چلوں، بعض اوقات ہمارے دوست احباب کبھی ہم سے کہتے ہیں کہ ہم نے ساتھ دیا اور ہمیں اچھا نتیجہ نہیں ملا، سامنے والے نے ہمارے لیے کوئی بہت اچھا کام نہیں کیا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی ایسی کوئی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کیا لیکن اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. تو میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں اور اگر کبھی جرأت ہو جاتی ہے تو بول دیتا ہوں کہ اگر تم نے اس سے جزا لینی ہے تو پھر امیر المومنین سے جزا کیسے لوگے؟ تمہیں اگر امیر المومنین سے جزا چاہیے تو پھر اس سے کچھ مت مانگو. یہ جو کچھ تمہارے ساتھ کریں اسے جھیل جاؤ، اور بعد میں زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ مولا امیر المومنین دیکھ رہے ہوں گے کہ اس نے میرے نام پر اس آدمی کا کیسے ساتھ دیا تھا، پھر وہ جزا دینے والے. تو چھوٹی جگہ سے انعام مت مانگو، بڑی جگہ سے انعام مانگو، بڑی جگہ سے مانگو. یعنی اگر ہاتھ پھیلانا ہے اور میں فقیر ہوں تو ہاتھ تو پھیلاؤں گا نا، خدا نے مجھے ضعیف خلق کیا ہے، خدا نے مجھے فقیر خلق کیا ہے. اگر ہاتھ پھیلانا ہے تو اس در پہ ہاتھ پھیلاؤں گا جس پہ خدا نے کہا ہے کہ اس در پہ ہاتھ پھیلا لیا کرو، وہاں پہ جا کے ہاتھ پھیلاؤں گا. تو بجائے یہ کہ اپنے جیسے ضعیف انسانوں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاؤں، میں جاؤں گا مولا امیر المومنین کے در پہ ہاتھ پھیلاؤں گا کہ مولا ہم فقیر ہیں آپ کے در کے، جو کچھ ہو وہ ہمیں عنایت فرما، جو ہمارے مقدر میں ہے ہمیں مل جائے گا اور بہترین ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہو پائے گی. اس مطمئن رہیے، ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے. حالات کٹھن ہیں، سخت مسائل ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے. پھر عرض کروں گا، مخلصانہ یہ سوچ کر ساتھ دیں کہ وقت کا امام سرپرست ہے. کبھی کسی کو مشکل میں دیکھیں تو آپ نے واقعات تو سنے ہوں گے نا کہ کس طرح اہل بیت راتوں کو گھروں سے نکلا کرتے تھے اور کسی کو مشکل میں دیکھتے تھے تو اس کا ساتھ دے دیا کرتے تھے. وقت کا امام پردے غیبت میں ہے، کسی کو مشکل میں دیکھیں تو یہ سوچ کر ساتھ دے دیں کہ اے مولا آپ پردے غیبت میں ہیں، آپ کو کوئی تو خادم چاہیے ہوگا، میں خدمت کروں گا، اس سے جزا نہیں لوں گا، چاہتا ہوں آپ کی نوکری لے لوں، نوکری لے، کام لے. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مسلسل یہ کہیں کہ مولا آپ کو کاموں کے لیے خادم تو چاہیے ہوں گے، اس قابل بنا دیں کہ آپ کے در کی خدمت کریں، آپ کے در کی نوکری کریں. اگر ہم لوگ اپنی ہر صلاحیت کے پیچھے ان سے یہی مانگیں، مثلا کوئی بچہ اگر انجینئرنگ میں جا رہا ہے تو کیا کہہ کر جائے؟ میں اس کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تم اہل بیت کے سامنے یہ کہو کہ مولا میں ایک صلاحیت لینے جا رہا ہوں، میری صلاحیت کافروں کے کام نہ آئے، آپ کے در کے کام آ جائے. آپ انجینئرنگ میں جائیے، آپ نے جو علم حاصل کرنا ہے حاصل کیجئے، لیکن اہل بیت سے مسلسل کہتے رہیے کہ مولا مجھے کسی اور کی خدمت نہیں کرنی، مجھے آپ کے در کی خدمت کرنی، ان کی در کی خدمت کر کے خوش ہو جائے. آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں. مثلا جو یہاں پہ جوان ہیں ان کو عرض کروں گا، اپنی جوانیوں کو استعمال کریں، طاقتوں کو استعمال کریں، صلاحیتوں کو استعمال کریں، اور ان سے طلب کریں کہ مولا میں نہیں چاہتا میری کوئی طاقت میری کوئی صلاحیت کفر کے کام آئے، میں چاہتا ہوں میری طاقتیں میری صلاحیتیں آپ کی فکر کے کام آئے، آپ کے در کے کام آئے، میرا کوئی پیسہ کسی اور کے کام نہ آئے. اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے نا کہ میرا پیسہ اچھا رہا یا برا رہا، تو دیکھیے جو میں نے خرچ کیا تو کس کی جیب میں گیا. آپ کسی فائیو اسٹار ہوٹل کے اندر گئے، آپ نے دھڑلے سے پیسہ خرچ کر دیا، اینڈ میں پوچھے گا یہ پیسہ کہاں گیا، چند عیاشوں کی جیب میں چلا گیا نا. اس کا مطلب ہے اس پیسے کی لیاقت اتنی تھی کہ چند عیاشوں کی جیب میں جائے، آپ نے کیسا کمایا تھا. اچھا کمائیں تاکہ اچھوں کے پاس آپ کا پیسہ جائے، اچھوں کے پاس جائے. ایک واقعہ سناتا تھا چلو، ایک آدمی اپنی زکات نکالتا ہے یا کہ خمس نکالتا ہے، دیکھتا ہے دوسرا آدمی دیکھتا ہے کہ یہ آدمی اپنے دین میں اچھا نہیں ہے، کمائی میں بھی محتاط نہیں ہے، ایسے ہی کماتا ہے، آج زکات دے رہا ہے، پتہ نہیں اس کی زکات کس کے پاس جائے گی. کہنے میں چلو میں دیکھ لیتا ہوں. وہ کہیں زکات تقسیم کرتا ہے، ایک آدمی زکات لیتا ہے، یہ اس کے پیچھے چل نکلتا ہے، کہتا ہے دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. وہ ایک پوچھے سے دوسرے پوچھے جاتا ہے، یہ خاموشی خاموشی پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے. کچھ جگہوں کے اوپر جانے کے بعد وہ راستے کو بدلتا ہے اور دوسری جگہوں سے ہوتے ہوئے ایک محلے میں پہنچتا ہے، وہاں پر ایک دکان میں پہنچتا ہے، وہاں سے نعوذ باللہ شراب لیتا ہے اور پی لیتا ہے. کہتا ہے ہاں اس کی اس کمائی کا رزلٹ یہی ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد کچھ دن کے بعد ایک انتہائی پرہیزگار آدمی بہت مختصر سی زکات نکالتا ہے یا کہ خمس نکالتا ہے، بہت مختصر سا. دیکھتا ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ اس پاکیزہ انسان کا خمس کہاں جا رہا ہے. دیکھتا ہے کہ یہ خاتون آتی ہیں اور اپنے آپ کو بہت ہلکے لہجے میں اظہار فرماتی ہیں مشکل کا، وہ دے دیتا ہے، وہ دے دیتا ہے. خاتون چلتی ہیں، کہتا ہے مجھے دیکھنا چاہیے، کہ ان کے پیچھے جاتا ہے. وہ خاتون بھی کوچہ در کوچہ جاتی ہیں، ایک موقع پر پلٹ کے دیکھتی ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. اس کے بعد پھر راستے کو تبدیل کرتی ہیں، ایک دور افتادہ علاقے کے اندر پہنچ جاتی ہیں، ایک ٹوٹے سے دیوار کے پیچھے چلی جاتی ہیں. اب وہ جو جا کے دیکھتا ہے تو ایک عجیب منظر دیکھتا ہے، دیکھتا ہے کچھ بچے نیم مردہ حالت میں پڑے ہوئے. پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں بیوہ ہوں. کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ کہا کہ یتیم بچے ہیں، سادات خاندان سے ہم لوگ، کوئی ہمارا دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. آج اس نے پیسہ نکالا، خمس نکالا، تو آج پیسہ لیا ہے تاکہ کئی دنوں کے بعد ان کو کوئی کھانا مل سکے. یہ پاکیزہ مال ہے. پاکیزہ مال پاکیزہ جگہ جائے گا، غلط مال بہت غلط جگہ جائے گا. بہت احتیاط کرنی چاہیے، کمانے میں احتیاط کریں، خرچ میں بھی احتیاط کریں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. بہت سارے بیجا خرچے مت کریں، قناعت سے زندگی گزاریں، قناعت کے ساتھ زندگی گزاریں. اپنی زندگی کے اسٹیٹس کو بار بار مت بڑھائیں. ایک دفعہ آپ نے ذرا سا اپنے آپ کو مضبوط حالت میں دیکھا تو آپ نے گھر کو وسیع کر لیا، آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اب اس سے زیادہ آگے مت جائیے، بار بار اسٹیٹس کو مت بڑھائیں. اگر آپ بار بار اسٹیٹس اپنا بڑھاتے چلے جائیں گے، آپ کے پاس پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کبھی نہیں ہوگا. اگر اپنے آپ کو روک لیں گے تو اب جو پیسہ مزید آئے گا اس کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. اور قرآن کریم فرماتا ہے وہ یہ سنون کا مادہ ينفقون، اور اے رسول آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کتنا کچھ انفاق کریں. کہو قل للعفا، ان سے کہہ دو کہ جتنا بھی زیادہ بچ رہا ہے وہ سب انفاق کر دو. بہت بہت اعلیٰ پائی کی بات کہی ہے، اس کے اوپر ہم مزید گفتگو نہیں کر پائیں گے کیونکہ اسلام کے اقتصادی نظام پر بات کرنا اس وقت مورد نظر نہیں ہے. اس وقت ایک اور اہم نقطے کی طرف آرائش پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور وقت بہت کم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایام بھی اب اس کے بعد بہت ہی کم رہ جائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. نصرت امام میں ہم نے اور آپ نے کئی چیزوں کا مختصر تذکرہ کر لیا، بہت زیادہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وسعت نہیں ہے وقت کی، تو اور یہ موضوع بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو بہت زیادہ سمیٹا جا سکے، بہت وسیع موضوع بھی ہے. بہرحال کچھ چیزوں کا تذکرہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے. وہ یہ ہے کہ نصرت امام میں تو بہت کچھ ہونا چاہیے. اگر میں اور آپ کسی بھی وجہ سے نصرت امام کے کسی خاص درجے کو حاصل نہ کر سکیں, حالات کی وجہ سے, ماحول کی وجہ سے, جغرافیہ کی وجہ سے, تو کیا اس ذمہ داری کو یکسر ترک کر دیں؟ نہیں, ہرگز نہیں ہو سکتا. یعنی اگر میں نے احساس کیا کہ ذمہ داری تو میری یہ تھی کہ میں 100 پر جاتا, اب 100 تو نہیں کر سکتا کسی بھی وجہ سے, کوئی بھی محدودیت ہے, کوئی بھی بندش ہے, کوئی بھی سختی ہے, 100 نہیں کر سکتا, تو اب اچانک گر کے 10 پہ نہ آؤں, پھر 99 کو دیکھوں, حتی الامکان جو کر سکتا ہوں وہ کر گزروں. بالکل میری طرح میں بھی بہت کچھ نہیں کر سکتا جو میرے دل میں ہے اس وقت, کہ میں دنیا کے حالات کو دیکھ کر کروں, مسلمانوں کی سختیوں کو دیکھ کر کروں, وہ میں سب کچھ اس وقت نہیں کر پا رہا. تو کیا میں یکسر چھوڑ دوں؟ نہیں, میں یکسر نہیں چھوڑوں گا, جہاں کہیں ممکن بنے گا وہاں کروں گا, اور یہی پیغام آپ کو بھی دوں گا. آپ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے, آپ اپنے اطراف میں موجود مسلمانوں کی مشکلات کو پہچانیے, جتنا آپ کے لیے ممکن ہے اتنا آپ کر ڈالیے, جیسے ہم اپنی اس بے بسی کے عالم میں جتنا ممکن ہے اتنا آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور قانون ہے, وہ بہت اہم قانون ہے, وہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اور اچھا ہے کہ میں اس قانون کی تشریح میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے ایک انتہائی اہم پہلو پر آپ کی توجہ دلاؤں, اور وہ ہے تقیہ. تقیہ کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ تقیہ کے چیپٹر کو صحیح نہیں سمجھ پاتے, وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تقیہ یعنی مصلحت کے تحت کسی خدا کی مصلحت کو قربان کر دینا, اپنی کسی مصلحت کے تحت خدا کے کسی حکم کو قربان کر دینا, یہ تقیہ ہے. نہیں, یہ تقیہ نہیں ہے. بہت لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں تقیہ یعنی کچھ نہ کرنا, یہ بھی تقیہ نہیں ہے. تقیہ یعنی اپنے ایمان سے دستبردار ہو جانا, نہیں, یہ بھی تقیہ نہیں ہے. تقیہ ان میں سے کوئی چیز نہیں کی. اگر آپ نے تقیہ کو سمجھنا ہے تو مختصر پہلے بیان دیتا ہوں, پھر ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے دیکھا کہ اس واقعے نے تقیہ کو جتنا تشریح اچھے طریقے سے کی ہے اور ہم شاید بیان میں نہ کر پائیں. تقیہ کیا ہے؟ کسی خاص موقع پر چھوٹی مصلحت کو قربان کرنا تاکہ کسی اور موقع پر بڑی مصلحت حاصل ہو سکے. کسی خاص موقع پر چھوٹی مصلحت کو قربان کرنا تاکہ کسی اور موقع پر کسی بڑی مصلحت کو حاصل کیا جا سکے. کسی کم مدت کی مصلحت کو قربان کرنا تاکہ لمبی مدت کی کوئی مصلحت باقی رہی جا سکے. شاید اس سے زیادہ تشریح کرنا ممکن نہ ہو تو میں واقعہ عرض کر دیتا ہوں, وہ نسبتاً زیادہ آسان. درود بھیجے گا محمد والے محمد کا. روز عاشور میدان کارزار میں کچھ لوگ ایسے رہے ہیں کہ جو سید الشہداء سے ملحق ہوئے. البتہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل یہ رہی ہے کہ ہم لوگوں نے ہمیشہ واقع کربلا کو سنا ہے, پڑھا نہیں ہے. میں نے پہلے دن ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کچھ پڑھیے گا. البتہ مجھے بہت زیادہ امید نہیں ہے کہ جو نہیں پڑھتے ہوں وہ پڑھ رہے ہوں گے ہمارے کہنے کے باوجود. لیکن بہرحال ہمارا کام ابلاغ ہے, وما علینا الا البلاغ. ہماری اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم پہنچائیں, کہیں, تو وہ ہم کہہ دیتے ہیں. واقع کربلا کو پڑھیے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہوئی ہیں آپ کو اور مجھے پتہ نہیں چلی ہیں. کیوں؟ کیونکہ سارے واقع کربلا کو صرف مصائب میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا. بہت سارے اثرار ہیں, بہت سارے واقعات ہیں. اصل اگر ابھی ہم نے کراچی میں کوشش کی کہ سید الشہداء کی جو کچھ فرمائشات, جو کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا, اس کو ہم 3 دن میں تقریباً 5 گھنٹے میں بیان کرنے کی کوشش کریں. دیکھا 3 دن میں جو بہت تیزی دکھانے کے بعد, 5 گھنٹہ وقت لگانے کے بعد ہم پہنچے, وہ مکے سے روانگی تک تھا. اس سے آگے نہ جا سکے ہم. اب کبھی پھر یہی طے کیا کہ 5-6 گھنٹے اور لگائیں گے تاکہ ہم مکے سے لے کے کربلا تک پہنچیں, اور پھر کبھی 5-6 گھنٹے اور لگا کر کربلا سے لے کر شہادت تک کے واقعات کو بیان کر پائیں. تو بہت وسیع ہے, ہم اور آپ 5-10 منٹ کے مصائب میں یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ کیا کچھ ہوا. تو پڑھیے ضرور کربلا کے واقعات میں. ایک واقعہ ایسا ہوا ہے, اور شیخ عباس قمی نے بھی میرا اپنے خیال ہے کہ نفس المحموم کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے کہ دو افراد آخری وقت تک ظہر عاشور تک یزید کے لشکر میں رہے اور اس موقع پر سید الشہداء کے لشکر کی طرف آئے. جب وہ لشکر کی طرف آئے تو سید الشہداء کے لشکر والوں نے ان سے پوچھا کہ اتنی تاخیر کیوں کی, اتنی تاخیر کیوں کی؟ عام آدمی تھے, خود تو لشکر کے سردار تھے, یہ عام آدمی تھے, عام سپاہی تھے. کہا کہ اگر تمہیں سید الشہداء کا ساتھ دینا تھا تو پہلی بات تو یہ کہ تم یزید کے لشکر کی طرف گئے کیوں, کوفہ کے تھے, اور دوسرا یہ کہ اگر تم یزید کے لشکر میں گئے بھی تھے تو اب تک وہاں پہ کیا کر رہے تھے. کہا کہ ہم پہلے دن سے واضح تھے کہ ہمیں سید الشہداء کا ساتھ دینا, یعنی گویا وہ معاملہ نہیں تھا جو حور کے ساتھ پیش آیا کہ ایک رات میں تبدیل ہوئے, نہیں ایسا نہیں تھا, شروع سے اہل بیت کے ماننے والے تھے. کہا اگر ایسا تھا تو تم یزید کے لشکر میں کیوں گئے؟ کہا کہ ہم نے تقیہ کیا. کیوں تقیہ کیا؟ کہا ہم جب کوفہ سے باہر آنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ سارے راستے بند تھے. اگر ہم کوفہ سے باہر آتے وقت کسی کو یہ کہہ دیتے کہ ہم لشکر حسین کی طرف جا رہے ہیں تو ہم وہیں مارے جاتے. ہم تو جان دینے آئے تھے لیکن جان ایسی جگہ نہیں دینا چاہتے تھے جس سے حسین کو کوئی فائدہ نہ پہنچے. عزیزان محترم, یہ ہے تقیہ, یہ ہے تقیہ. جان تو دینی ہے, ایسی جگہ جان دیں گے جہاں جان دینے کا امام وقت کو کوئی فائدہ ہو, وہاں جان دیں گے. کہا ہم نے کہا کہ ہم ایسی جگہ جان دیں گے جہاں سید الشہداء کو فائدہ ہو. اگر ہم کوفہ کی سرحد کے اوپر اپنے سے کہیں بڑے لشکر سے لڑتے ہوئے خاموشی سے دو آدمی مارے بھی گئے تو سید الشہداء کی تحریک کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ پہلے ہم ملحق ہوں پھر جان دیں گے تاکہ لشکر حسین میں کم سے کم دو آدمیوں کا اضافہ تو ہو. کہا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ترکیب اتنی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم لشکر حسین میں نہیں جا رہے, ہم تو لشکر یزید میں جا رہے ہیں. یہ ہمارا تقیہ تھا. کہا ہم لشکر یزید میں روانہ ہونے کے ارادے سے ان کو اظہار کرتے رہے کہ ہم تو لشکر یزید میں جا رہے ہیں, اور ہم لشکر یزید میں پہنچ گئے. اور لشکر یزید میں پہنچنے کے بعد آخر وقت تک کوشش کرتے رہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے جا رہے ہوں اور پیچھے سے اتنے تیر لگیں کہ ہم لشکر حسین سے ملحق ہونے سے پہلے شہید ہو جائیں. نہیں, ہم چاہتے تھے لشکر تک پہنچیں پھر سید الشہداء کے حکم سے شہید ہوں. اس لیے ہم نے انتظار کیا, ہم نے مناسب موقع کا انتظار کیا. اور جب عاشور کے دن وہ خاص موقع پر احساس کیا کہ اگر اس وقت ہم اپنے لشکر سے منتقل ہو کر سید الشہداء کی طرف آئیں تو ہم زندہ پہنچ جائیں گے, ہم اس موقع پر سید الشہداء کی خدمت میں حاضر ہو گئے. ایزان محترم, یہ ہے تقیہ. آپ کسی مصلحت کو قربان کریں, کیوں؟ آپ کسی بڑی مصلحت کو دیکھ رہے ہیں, اس بڑی مصلحت کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. مثلا اگر میں یہ چھوٹا سا کام کرتا کہ کوفہ سے باہر نکلتا, شہید تو میں نے اس صورت میں بھی ہونا تھا اور شہید اس صورت میں بھی ہونا تھا. اگر میں یہ کرتا کہ میں باہر نکلتا اور منزوی گوشہ نشین آئسولیٹڈ میں دو آدمی شہید ہو جاتے ہم, تو لشکر حسینی کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا. ہم نے چاہا کہ تقیہ کریں, صبر کریں, لشکر یزید میں رہیں اور ایک خاص موقع پر حسین کی طرف آئیں اور اس موقع پر اپنے کام کا اظہار کریں. اور اب ہم حاضر ہیں, ہم پہلے دن سے جان دینا چاہتے ہیں. یہ ہے تقیہ عزیز محترم. اپنے کام کو انجام دیجئے, بہت واضح رہیے کہ آپ کی زندگی کا ہدف کیا ہے, بہت واضح رہیے کہ آپ کی زندگی کی ذمہ داریاں کیا ہیں, ان ذمہ داریوں کی تشخیص دیجئے. اس موقع پر اس ذمہ داری کی ادائیگی میں جو بہترین طریقے سے ممکن ہے, جس میں آپ لمبی مدت تک عمل کر سکیں, اس کو انجام دیتے رہیے. یہ معاملہ ایک دن کا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں ایک دن میں کوئی کام کر لوں گا اور بس باقی وقت کے لیے ناکارا ہو جاؤں. نہیں, یہ امانت داری نہیں ہے. امانت داری یہ ہے کہ پوری زندگی جس حد تک ممکن ہے جدوجہد کو جاری رکھیے, اس انداز میں کہ آپ کا کام مستقل چلے, آپ کا کام مستقل انجام پائے. یہ میری اور آپ کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بہترین خدمت قرار پا سکے گی. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب ان بصیرتوں کو آپ اور میں کیسے حاصل کر پائیں گے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے اور اس وقت کیا کرنا ہے؟ یہ بصیرت ہمیں کیسے ملے گی؟ میں آخر وقت تک, آخری جگہ تک پہنچاؤں نا, کہ کوئی بیچ میں نہ چھوڑ دوں کہ بعد میں کوئی یہ کہے کہ رائے عمل واضح نہیں ہو پایا, ہاں اس بصیرت کو لینے کے لیے اپنی شبوں کو زندہ کیجئے، اپنی راتوں کو خداوند متعال کی عبادت میں زندہ کر دیجئے، آپ پروردگار عالم کی بندگی میں بڑھنا شروع ہو جائیں، آپ خداوند متعال کے حضور گڑ گڑا کر کہیں کہ خدایا زندگی تیرے لیے، راستہ بتا دیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اور آپ اس سے راستہ مانگیں اور وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے یقیناً 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 ہم ان کی ہدایت کریں گے. قرآن میں اتنا بڑا وعدہ کرے اور مجھے ہدایت نہ دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت نفیس ایک روایت، بہت خوبصورت ایک روایت، دلوں کو زندہ کر دینے والی، امید دلانے والی، بظاہر نہیں لگے گی، آپ کو غور فرمائیں گے تو احساس ہوگا. آیت اللہ بہجت بہت بیان کرتے ہیں. روایت نے یہ کہا، روایت نے کہا تم انجام دو، رک جاؤں اور میں چھٹے امام کے نامی گرامی کا تذکرہ کروں کہ ان سے انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے. چھٹے امام کے نام پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد. یہ اسامی اتنے محترم ہیں کہ ان کے نام کا ذکر ہونا برکت لاتا ہے. ابھی ہمارے پاس انتخاب تھا کہ ہم نام ذکر نہ کرتے، روایت بول دیتے. اچانک احساس کیا کہ ان کے نام کی برکت سے کیوں محروم رہ گئے، شاید بات سمجھانے میں زیادہ مؤثر ہو جائے گا کہ ان کا نام بھی آئے بیچ میں، ان کے نام پر درود ہو اور ہمارے اور آپ کے نام پہلے ان کے احترام میں جھکیں، ہمارے اور آپ کے سر ان کے احترام میں جھکیں اور پھر ان کی تعلیمات کو دیکھیں. امام فرماتے ہیں جو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو، اگر تم جو جانتے ہو اس پر عمل کرو گے خدا تمہیں وہ سکھا دے گا جو تم نہیں جانتے. گہرائی سے دیکھیے اس روایت کو، یہ روایت بہت عجیب روایت ہے. اس میں کہا جو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو، اگر تم اپنی معلومات پر عمل کر لو گے تو جو تم نہیں جانتے وہ خدا تمہیں سکھا دے گا. اس کا مطلب ہے اگر میری معلومات اتنی سی ہے اور میں نے اتنی سی معلومات پہ عمل کر دیا تو جو میں نہیں جانتا وہ اتنا تھا، یہ سب خدا مجھے سکھا دے گا. بس وہ مجھ سے ایک امتحان چاہے گا، وہ مجھے سکھاتا رہے گا اور مجھ سے عمل طلب کرتا رہے گا. وہ سکھائے گا اور کہے گا اب تم نے سیکھ لیا نا، اب عمل کرو. اور اگر خدا نہ کرے میں نے سیکھنے پر عمل کا رشتہ توڑ دیا، اس کا مطلب ہے مزید تعلیم کا سلسلہ بند ہو گیا. آپ کو سمجھ میں آیا قومیں کیوں جاہل رہ رہی ہیں؟ قوموں کی جہالت کی وجہ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ قومیں اس خاطر جاہل ہیں، قومیں اس خاطر جاہل نہیں ہیں کہ یہاں مدرسوں کی بلڈنگز کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. بلڈنگز کبھی بھی بن جاتی ہیں. قومیں اس خاطر جاہل نہیں ہیں کہ یہاں کتابیں کب کم پرنٹ ہو رہی ہیں، نہیں، کتابیں پرنٹ ہو جاتی ہیں، وہ کوئی مشکل نہیں ہے. قومیں جاہل اس لیے رہ گئی ہیں کہ جو جانتے ہیں اس پر عمل نہیں کر رہے. تو مزید علم کے دروازے بند ہو گئے، مزید علم کے دروازے بند ہو گئے. اور اگر آپ نے دروازے کھولنا ہے، جو ہم بہت زیادہ سنا کرتے ہیں کہ ہمارے بعض اوقات دوست صحباب کہتے ہیں کہ بھائی ایران میں علماء بہت ہیں، عراق میں علماء بہت ہیں اور بڑے پائے کے علماء ہیں، اور لبنان میں بہت پائے کے علماء ہیں، حتی حجاز کے اندر ہیں، لیکن بڑے صغیر میں نہیں ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ایزان محترم، قانون یہ کہہ رہا ہے کہ اگر قوم اپنی معلومات پر عمل کرے تو خدا سکھا دے گا. خود بخود سمجھ جائیے کیوں ہمارے پاس علم کم ہے. صرف ایک سبب ہے، جتنا تھا ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا، مزید علم حاصل ہونا بند ہو گیا. اور اب اگر آپ نے راستہ کھولنا ہے تو راستہ کھولنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ میں تو بے عمل رہوں اور مدرسے بنا کے دے دوں، اس سے نہیں ہوگا. میں بے عمل رہوں اور کتابیں چھاپنا شروع کر دوں، اس سے بھی نہیں ہوگا. یہ دونوں کام کروں، مدرسہ بھی بناؤں، کتابیں بھی چھاپوں، امام بارگاہ بھی بنے، مساجد بھی بنے، سب کام ہو، لیکن سب سے پہلے جو جانتا ہوں اس پر عمل شروع کر دوں. اب مدرسہ بھی چلے گا، اب عالم بھی بنیں گے، علماء بھی آئیں گے، اور تعلیم کا سلسلہ بہت اچھی طریقے سے جاری و ساری ہوگا. لیکن پہلے مدرسے کی اینٹوں سے شروع نہیں ہوگا، پہلے میرے اور آپ کے عمل سے شروع ہوگا. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں عالم نہیں مل رہے، تو فوراً اپنے آپ سے پوچھے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں عمل کرتا اور خدا مجھے نہ سکھاتا. میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کو عالم نہ بھی ملتا خدا آپ کو 10 طریقوں سے سکھا دیتا. بھول جائیے آپ کہ خدا کے خزانہ تعلیم کے اندر کسی مدرس کی ضرورت ہے. نہیں, اس کو مدرس کی ضرورت نہیں ہے, اس کو معلم کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو کسی بھی جاہل کو آنند فانند عالم کر سکتا ہے. اس نے کیوں مجھے نہیں سکھایا؟ اس وجہ سے کہ میں نے اپنے عمل میں کوتاہی کی ہے. اگر میں اپنے عمل کو بڑھا دیتا, فرماتا اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خدا تمہیں علم دے دے گا. گویا رابطہ اتنا قطعی ہے کہ اتقوا اللہ, جیسے ہی خدا کا تقوی اختیار کرو گے یعلمکم اللہ, خدا تمہیں سکھا دے گا. علم نہ ہونا صرف ایک بات کی علامت ہے, وہاں تقوی میں کمی ہے, کہیں تقوی میں کمی ہے. آپ پریشان مت ہوئیے کہ آپ دنیا کی کس کونے میں بیٹھ گئے. ایک جملہ اور آخر میں عرض کرتا چلوں, وقت بالکل ختم ہو گیا ہے اور آج کی گفتگو شاید بعض لوگوں کے لیے تھوڑی خشک رہی ہو اور حساس رہی ہو, لیکن میرے خیال میں ان تمام مجالس میں سب سے اہم گفتگو آج کی گفتگو تھی. ان تمام مجالس کے اندر سب سے اہم گفتگو آج کی گفتگو تھی. وہ بات یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر آپ یہ احساس کریں, اس حساس نقطے کو سماعت فرمائیے گا, خدا مجھے اور آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے اور شیطان کے وسواس سے محفوظ رکھے اور مجھے اور آپ کو علم حاصل کرنے کی صلاحیت دے دے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اگر کسی بھی وجہ سے آپ احساس کریں کہ کسی ایک جگہ پر رہنے کی وجہ سے آپ کا دین نابود ہو رہا ہے, تو ہجرت آپ پر واجب ہے. کسی بھی زمانے میں آپ یہ احساس کریں کہ کسی خاص جگہ پر رہنے کی وجہ سے آپ کا دین نابود ہوئے چلا جا رہا ہے, تو ہجرت آپ پر واجب ہے. دین سے بڑھ کر انسان کی زندگی میں کوئی چیز قیمتی نہیں ہے. ختمی مرتبت فرماتے ہیں, اگر تمہاری جان کو خطرہ لاحق ہو تو مال دے کر جان بچا لو. پھر فرماتے ہیں, اگر تمہارے دین کو خطرہ لاحق ہو تو جان دے کر اپنا دین بچا لو. جان دے کر دین بچا لو. کیوں؟ اگر معاشرے میں سے دین ختم ہو گیا تو نہ تمہاری جان باقی رہے گی نہ کسی اور کی جان باقی رہے گی, نہ تمہارا مال باقی رہے گا نہ کسی اور کا مال باقی رہے گا. دین بچاؤ. لہذا سید الشہداء نے ایک لہجہ بھی تعامل نہیں کیا. انہوں نے دیکھا کہ اسلام کا حاکم یزید, فرمایا یزید شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ, یزید میں اتنی برائیاں. وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الامۃ برا مثل یزید, اگر اسلام کی حاکمیت یزید جیسے کہ حق میں ہونی ہے تو اسلام پر سلام, اسلام پر خدا حافظی. تو سید الشہداء کیا کریں؟ فرمایا کہ مثلی لا یبایعو اسلام, میرا جیسا اس جیسے کی بیع نہیں کریں. کیا قیمت ادا کرنی ہے؟ ہم لوگ ہمیشہ ہر کام کے پیچھے سوچتے ہیں کہ اس کام کی قیمت کیا ہے. سید الشہداء نے فرمایا مثلی لا یبایعو مثلہ, قیمت کتنی ہے؟ فرمایا کہ بلغ ما بلغ, اب قیمت کتنی بھی پہنچے, اب جتنی بھی پہنچے ہم قیمت دیں گے. کتنی قیمت دیں گے؟ فرمایا کہ ہم گھر بار ترک کر دیں گے, ہم مدینہ چھوڑ دیں گے. ہم لوگوں نے تو ایک جملہ سنا ہے نا, مدینہ چھوڑ دیں گے. کوئی سید الشہداء سے پوچھے روضہ رسول چھوڑنا کیسا ہے؟ آسان نہیں ہے. مدینہ چھوڑنا بہت مشکل ہے. سید الشہداء اگر مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے, پورا مدینہ رو رہا تھا جس دن سید الشہداء مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے. سید الشہداء نے فرمایا ہم قیمت دیں گے, اور ہر قسم کی قیمت دیں گے. جتنا بھی کٹھن ہوتا چلا گیا, ہمارے پائے استقامت کے اندر کوئی تزلزل نہیں آئے گا, ہم قیمتیں دیتے چلے جائیں گے. لیکن کیا انسانیت کو پتا تھا کہ سید الشہداء کتنی قیمت دیں گے؟ میرے خیال میں نہیں. لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ سید الشہداء قیمت میں کیا کچھ قربان کرنے والے ہیں. وہ تو جب اصحاب ایک ایک کر کے جانا شروع ہوئے اور بات پہنچی بنی ہاشم کے جوانوں پر, تب لوگوں کو پتا چلا کہ سید الشہداء بہت بھاری قیمت دینا چاہ رہے ہیں, سید الشہداء بہت سخت قیمت دینا چاہتے ہیں. اور سید الشہداء اپنے تمام جگر گوشوں کو ساتھ لے کر آئے میدان کربلا کے اندر, اور ان تمام جگر گوشوں میں سپہ سالار, سردار, بارز, ممتاز علی اکبر علیہ السلام. علی نام میں ہے اکبر اور ہر طرح سے ہے اکبر, علی اکبر. علی اکبر کا مقام ہے. سید الشہداء اپنے اس فرزند پر بہت فخر فرماتے تھے. سید الشہداء نے بعض جگہ ایسے جملات علی اکبر سے کہے ہیں جو انسان کو سمجھ میں نہیں آتے. کل ہم نے مولا ابو الفضل عباس کے مصائب پڑھے, مولا ابو الفضل عباس کی شان کیا ہے. کل شاید یہ جملہ رہ گیا ہو, اچانک ذہن میں آیا ہے تو کہہ اٹھوں, جب مولا ابو الفضل عباس سے کہا کہ عباس جاؤ ایک رات کے لیے مہلت دو, صحیح روایت میں لکھا ہے, فرمایا بنفسی انت یا اخی, اے میرے بھائی تجھ پر میری جان قربان. مولا ابو الفضل عباس, بنفسی انت یا اخی, اے میرے بھائی تجھ پر میری جان قربان, جا کر یہ کام کرو. یہ حضرت مولا ابو الفضل عباس کا مقام ہے. حضرت علی اکبر کا عجیب مقام. حضرت علی اکبر جگر گوشہ ہیں اور امتحان دیے ہوئے آدمی, امتحان دیے ہوئے. کیسے امتحان ہوا ہے؟ ہر قسم کا امتحان ہوا ہے علی اکبر کا. ایک موقع پر کربلا کی سمت, مکہ سے کربلا کی سمت بڑھتے ہوئے سید الشہداء نے گھوڑے کی زین پر سر ٹکایا اور تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھ لگی, اور اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ علی اکبر پورے قافلے میں سید الشہداء کے اطراف میں رہتے تھے, اپنے باپ کی حفاظت فرماتے تھے. جیسے ہی سنا کہ باپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا ہے, اپنے باپ کی دلجوئی کے لیے فوراً نزدیک آئے اور کہا بابا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ کہا میرے فرزند میں نے خواب دیکھا ہے, میں نے خواب دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ ایک قافلہ جا رہا ہے, ہمارا قافلہ جا رہا ہے اور پیچھے سے آواز آ رہی ہے, یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. علی اکبر نے کہا الحمدللہ الحمدللہ. سید الشہداء نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور اس کے بعد اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر گویا ایک سوالیہ نشان رہ گیا. علی اکبر نے فوراً سید الشہداء سے ایک جملہ کہا, یعنی سید الشہداء نے علی اکبر سے پوچھا کہ اے بیٹا آپ کی رائے کیا ہے, موت ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. علی اکبر نے فوراً اپنے باپ کے سامنے ایک سوال کیا, فرمایا اے بابا السنا علی الحق, بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا بیٹا ہم حق پر ہیں. فرمایا لا ابالی, اب مجھے کوئی پرواہ نہیں موت کیسے آئے, ہم حق پر ہیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں موت کیسے آئے. سید الشہداء نے جب یہ جملہ کہا تو فرمایا اے بیٹا تجھے خدا وہ بہترین جزا دے جو خدا کسی باپ کی دعا سے دیتا ہے. بیٹا تو نے اپنے باپ کا ساتھ دیا, تو نے اپنے باپ کی حمایت کی ہے, تو اپنے باپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, تجھے خدا وہ بہترین جزا دے جو باپ کی دعا سے دیتا ہے. علی اکبر باپ کی دعا کے سائے میں چل رہے ہیں. کربلا تیار ہو گئی, عاشور کا دن بھی آ گیا. سید الشہداء کے پاس پورے قافلے کے اندر ایک مؤذن تھے, عمر ابن مسروق. وہ معمولاً اذان دیا کرتے تھے, لیکن جب صبح عاشور ہوئی نہیں معلوم مؤذن کھڑے ہوئے یا نہیں ہوئے, سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا بیٹا آپ اذان دیجئے. ہر چیز میں راز ہے, ہر چیز میں راز ہے. یہ جو مولا نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا آپ اذان دیں, اب کوئی علی اکبر اذان دیتے تھے اور خیموں میں کوہرام بپا ہوا, خیموں میں کوہرام بپا ہوا. رسول خدا کی شبیہ ہے, خلق اور خلق میں شبیہ رسول خدا ہے. اذان دیتا ہے تو رسول خدا کی یاد دلا دیتا ہے. علی اکبر کا بڑا مقام ہے, علی اکبر کا بہت بڑا مقام ہونا چاہیے. ہم لوگوں میں ایک خوبی ہے, وہ یہ کہ ہم ان لوگوں کے چاہنے والے ہیں, اور ایک کمی ہے, ہماری معرفت ابھی بہت کم ہے. تو ہم علی اکبر سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ اے سردار ابن سردار, ہمیں آپ کا مقام تو نہیں معلوم, لیکن ہم آپ کے چاہنے والے ضرور ہیں, آپ کے گریا کے لیے یہاں پر آئے ہیں. اور جب گریا کریں تو چند ہستیوں کو پرزا دیتے رہیے گا. آپ علی اکبر کے نام پہ گریا کریں گے, چند ہستیوں کو پرزا دیجیے گا. لوگ بیان کرتے ہیں جب علی اکبر کے مصائب پڑ جاتے تو سب سے زیادہ سہلب گریا کرتی ہے. آپ بیوی کو پرزا دیتے رہیے گا. سب سے زیادہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا گریا کرتی ہے, اور مادر حسین کو تو نہیں بھولیں گے آپ, ان کو پرزا ضرور دیتے رہیے گا. کہ ہماری اور آپ کی ساری امیدیں مادر حسین سے ہیں کہ اے ام الائمہ جب ہم میدان محشر کے اندر پہنچیں اور کوئی ندا منادی ندا دے فاطمہ کے ماننے والے یہاں آ جائے خدایا ہمیں وہ سایہ نصیب کر دے جزاکم اللہ خدا آپ کو جزا دے ان آنسوؤں کے بدلے میں خدا آپ کو جزا دے آپ کے دل میں پیدا ہونے والی اس گرمی کے لیے جو آپ علی اکبر کے لیے احساس کر رہے ہیں بس اس کو باقی رکھیے اور اس منظر کو سوچئے جب حسین جیسے بوڑھے کے سامنے جوان الوداع کرنے کے لیے آ گیا کربلا کے کٹھن میدانوں میں سے ایک جگہ ہے علی اکبر تشریف لائے سید الشہداء کے سامنے اور اب جانے کا موقع ہے علی اکبر آ گئے اور سید الشہداء نے الوداع کرنا ہے اب ایک عجیب عالم ہے میرے خیال میں اور آپ اس کو احساس نہیں کر پائیں گے اگر ہم اتنے بوڑھے ہوتے اور کوئی ہمارا اتنا جوان بچہ سامنے کھڑا ہوتا تو شاید ہم احساس کر لیتے اور شاید نہ کر پائیں اگر کوئی ایسا جوان کھڑا ہو جس کے بارے میں پتا ہو کہ ابھی شمشیریں چلیں گی اس کے بدن پر تب پتا چلتا کہ بوڑھا باپ کیا سہ رہا تھا علی اکبر تشریف لائے سید الشہداء نے علی اکبر کو دیکھا گویا فرمایا علی اکبر جاؤ اپنی بھوپی کو الوداع کہہ کے آؤ جاؤ پہلے وہاں الوداع کہو اب مجھے نہیں معلوم کیا ہوا لیکن بعض روایات بہت خوبصورت روایات ہیں ایک مرحوم عالم دین برے صغیر کے یہ روایت پڑھا کرتے تھے فرمایا جب علی اکبر خیمے سے نکلنے لگے تو سات دفعہ پردہ اٹھا اور سات دفعہ پردہ گرا بار بار علی اکبر الوداع کہہ کے باہر آتے تھے اور کوئی بیوی پھر روک لیا کرتی تھی اور علی اکبر جاتے تھے اور پھر باہر آتے تھے علی اکبر کا باہر آنا کوہرام بپا ہو گیا اور اس کے بعد ایک روایت میں اس طرح سے بیان کرتے تھے انہوں نے کہا جب علی اکبر گویا حمید بن مسلم کی روایت ہے جب علی اکبر آخری دفعہ خیمے سے باہر نکلنے لگے تو انہوں نے ایک جملہ کہا کسی نے ابا کا دامن پکڑ کر علی اکبر کو گھسیٹا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی بیوی ہوتی تو شانے سے پکڑتی یہ کسی بچی سے پکڑا ہوگا سکینہ بنت حسین کی عصمت پر سلام حسین کے یتیم بچوں پر سلام اور ان کا بڑا بھائی جا رہا ہے اس کو الوداع کہا جا رہا ہے اور اس کے بعد ایک تشبیہ استعمال کی جاتی ہے جب علی اکبر خیمے سے نکلے تو یوں لگا جیسے گھر سے میت روانہ ہو گئی ہے بیویوں کا کوہرا بپا ہوا علی اکبر روانہ ہوئے اب سید الشہداء کے پاس آئے اب سید الشہداء نے الوداع کرنا ہے گویا دو واقعات وہاں پر انجام پائے جو بہت ہی عجیب تھے ایک عام آدمی کے لیے قابل تحمل نہیں ہے جب علی اکبر روانہ ہونے لگے اب تک تو علی سب کو الوداع کہتے تھے سید الشہداء جب علی اکبر روانہ ہونے لگے تو سید الشہداء نے اپنے مظلوم دل کے ساتھ دونوں ہاتھ پھیلائے خدا کے سامنے اور کہا خدایا تو گواہ رہنا اس کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں کرداروں کو ساتھ میں شبیہ رسول ہے اشباہ الخلق ہے رسول اللہ سے اب وہ میدان میں جا رہا ہے علی اکبر جا رہے ہیں علی اکبر جا رہے ہیں اس کے بعد سید الشہداء نے اس طرح کیا کہ بعض روایات اس طرح سے پڑھا کرتی ہیں اور اس کو بھی علماء پڑھا کرتے ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں فرمایا علی اکبر سے بیٹا علی اکبر ہم سے تو الوداع کہہ کے چلے جاؤ گے دشمن تک پہنچنے سے پہلے موڑ موڑ کے دیکھتے رہنا تمہارا چہرہ نظروں میں رہے گا دل کو اطمینان رہے گا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا اور پھر وہ وقت آیا جب علی اکبر چلے تو دیکھا بوڑھا باپ پھر پیچھے آ رہا ہے کہا بابا آپ نے تو الوداع کر دیا تھا کہا بیٹا تیرا جانا سخت ہے تیرا جانا سخت ہے واہ حسینا کیا مصیبت سید الشہداء ہے واہ حسینا بیٹا تیرا جانا سخت ہے، پھر ایک موقع آیا، علی اکبر چلے گئے، ایک جہاد کیا، دشمنوں سے جنگ کی، اور ایک موقع پر سید الشہداء کے پاس دوبارہ آئے، اور امتحان امامت کا ایک عجیب مرحلہ آ گیا. امتحان امامت، امامت امتحان دیتی ہے، ہر شخص کو امتحان دینا ہوتا ہے، اور امام نے کائنات کا سخت ترین امتحان دینا ہوتا ہے. امام کون ہے؟ صاحب کوثر ہے، کوثر اس کی میراث ہے. اور جوان بیٹا آ کر کہہ رہا ہے، بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا، صاحب کوثر ہے، ارے آپ لوگوں کو پانی پینا ہے یا نہیں پینا؟ آپ نے اسی صاحب کوثر سے پانی پینا ہے. اس کا بچہ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے ایک گھونٹ پانی. سید الشہداء نے عجیب جملہ کہا، کہا بیٹا علی اکبر اب جہاد پر جاؤ، تمہارے نانا تمہیں پانی پلائیں گے، رسول خدا تمہیں پانی پلائیں گے، علی مرتضیٰ تمہیں پانی پلائیں گے. بس علی اکبر روانہ ہو گئے. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اب میں کچھ نہیں کہہ پاؤں گا. ہماری طاقت کی ایک حد ہوتی ہے، ہم علی اکبر کے مصائب کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ بس ایک بات پتا ہے، ایک موقع پر علی اکبر زمین پر گرے اور سید الشہداء نے پکارا. سید الشہداء نے عجب جملہ کہا، کہا بیٹا علی اکبر آواز دیتے رہو، اب بوڑھے باپ کو دکھائی نہیں دے رہا، اب تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. ارے کس مشکل سے حسین قبر تک پہنچے، علی اکبر کے پاس پہنچ گئے. جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے. سید الشہداء علی اکبر کے سامنے پہنچے. اب وہ پرچی کی مصیبت ہو، کیا میرے دم میں ہے کہ میں کہہ پاؤں؟ بس ایک جملہ حسین کا، ایک جملہ فرمایا. علی اکبر کو دیکھا، علی اکبر روانہ ہو رہے ہیں. کہا علی اکبر والا دنیا باد کلابا، اب تیرے پاس دنیا میں کچھ نہیں ہے. والد دنیا بعد کلفا، اب تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے. لیکن کیا امتحان امامت ختم ہو گیا، اب اکبر کا لاشا اٹھتا ہے. حسین کس کو پکارے ہیں؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو پکارے ہیں، سیدہ زہرا کو پکارے ہیں، رسول اللہ کو پکارے ہیں، کس کو حسین پکارے ہیں؟ اور بہت خوبصورت بیان ہے ایک شاعر کا، بہت خوبصورت بیان ہے. ایک جملہ کہوں گا، اس کو یاد کرتے رہیے گا اور کبھی گھر میں بیٹھ کر روئیے گا. ایک شاعر جملہ کہتا ہے، کہا زینب کبریٰ اس موقع پر حسین کو دیکھ رہی تھی. ایک راز ہے یہاں پر، زینب کبریٰ نے، یہ مجھے کہنے دیجئے، ایک موقع پر زینب کبریٰ نے دیکھا حسین اکبر کے لاشے پر کھڑے، دیکھا بھیا کی روح پرواز نہ کر جائے، علی اکبر کا معاملہ ہے. سید الشہداء نے اللہ کے حضور ایک جملہ کہا، کہا اے خدایا تو جانتا ہے میرے لیے کتنا سخت ہے، لیکن میں جھیل رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں تو دیکھ رہا ہے. زینب کبریٰ نے گویا سید الشہداء کی توجہ ہاتھ کو ہٹانے کے لیے خیمے پر آ کر کہا کہ میں علی اکبر کا لاشا میں اٹھاؤں گی. سید الشہداء نے پلٹ کر کہا، اے بہن جب تک میں زندہ ہوں خیمے سے باہر مت آئیے گا. ارے زینب کیا کہہ رہی ہے؟ زینب نے کہا ہے لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا. لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی. ماتب علی اکبر، ماتب حسین، بلند آواز میں کہو یا حسین.